बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت 261 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومن۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے اردو ڈاٹ سحر ٹی وی ڈاٹ آئی آر۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد پروگرام صبح رمضان پیش کیا جائے گا۔ پھر پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ رمضان المبارک خدائے تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور یہ سارے مہینوں سے افضل ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آسمان جنت اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے جس میں عبادت کرنا ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ بس اے انسانوں، تمہیں سوچنا چاہیے کہ تم اس مہینے کے رات دن کس طرح گزارتے ہو، اور اپنے اعضاء بدن کو خدا کی نرفانی سے کیوں کر بچا سکتے ہو۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کا اجلاس ختم۔ پاکستانی وزیر خارجہ ایران کے اعلی حکام سے بات چیت کے لیے تہران کے دورے پر۔ اور ہندوستان میں کرونا کے مریضوں میں برق رفتاری کے ساتھ اضافے کا سلسلہ جاری۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کا اجلاس ویانا میں ختم ہو گیا ہے، اور مذاکرات میں شریک وفود ضروری صلاح و مشورے کے لیے اپنے اپنے ملکوں کو واپس لوٹ گئے ہیں۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے اجلاس کا ایک اور دور منگل کو منعقد ہوا، جس میں معاہدے کی بحالی کے لیے اب تک کی کوششوں کا جائزہ لیا گیا۔ فریقین نے آئندہ ہفتے مذاکرات کو آگے بڑھانے پر بھی اتفاق کیا۔ اجلاس میں شریک ایرانی وفد کے سربراہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے ایک بار پھر ایران کے موقف پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام تر دشواریوں اور چیلنجوں کے باوجود اب تک مذاکرات حوصلہ افزا رہے ہیں۔ سید عباس عراقچی نے واضح کیا کہ جیسے ہمیں محسوس ہوا کہ مذاکرات ناجائز مطالبات، وقت کشی اور غیر منطقی سودے بازی کی سمت جا رہے ہیں، ایرانی وقت مذاکرات سے علیحدگی اختیار کر لے گا۔ قابل ذکر ہے کہ اجلاس کے اختتام پر 4+1 اور ایران کے مذاکرتی وفود ضروری صلاح و مشورے کے لیے اپنے اپنے ملکوں کو واپس لوٹ گئے ہیں۔ حکومت ایران نے کہا ہے کہ کم عرصے میں ہی تکنیکی لحاظ سے ایٹمی سمجھوتے کے منافی پابندیوں کے خاتمے اور اس سمجھوتے کی مکمل بحالی کا امکان کم وقت میں بھی موجود ہے۔ حکومت ایران کے ترجمان علی ربیع نے منگل کو ایک آن لائن پریس کانفرنس میں کہا کہ ہمیں اپنے حق کی بازیابی کے لیے کوئی جلدی نہیں ہے، اور ایٹمی سمجھوتے کے دائرے سے الگ ہٹ کر کسی طرح کی مراعات نہیں دی جائیں گی۔ ایران کی حکومت کے ترجمان نے کہا کہ بعض دعووں کے برخلاف امریکی حکومت بھی کم عرصے میں ایٹمی سمجھوتے میں واپس آ سکتی ہے، اور ایران بھی اطمینان حاصل کر لینے کے بعد سمجھوتے پر مکمل عمل درآمد بحال کر سکتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ عوام کی جان کی حفاظت کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسینیشن حکومت کے پروگراموں میں سر فہرست ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے منگل کو حکومت کی اقتصادی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دشمن کی غیر انسانی پابندیوں اور اقتصادی جنگ کے باوجود حکومت نے پوری کوشش کی ہے کہ دنیا میں ویکسین کی قلت اور طلب میں غیر معمولی اضافے کے بعد بھی ویکسین کو درآمد کرنے کی راہ میں سبھی مشکلات کو برطرف کر دے۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ ایسے عالم میں جب گزشتہ 3 برسوں سے دشمن مسلط کردہ اقتصادی جنگ کے ذریعے ملک میں قحط پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، حکومت نے بھاری مقدار میں بڑے پیمانے پر سامان تقسیم کر کے دشمن کے عزائم ناکام بنا دیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے عوام کی معیشت اور کارخانوں کے لیے خام مال فراہم کرنے میں حکومت کے مرکزی کردار کو کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ عوام کی ضرورت اور کارخانوں کے لیے خام مال بلا سبب کسٹم میں پھنسا نہیں رہنا چاہیے، بلکہ مقررہ قوانین کے مطابق جلد سے جلد کلیئرنس ملنا چاہیے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے قدس بریگیڈ کے کمانڈر نے کہا ہے کہ شہید حجازی اور استقامتی محاذ کی راہ بدستور جاری ہے۔ ایران کے سپاہ قدس کے کمانڈر جنرل اسماعیل قاعانی نے منگل کو اصفہان میں شہید جنرل سید محمد حجازی کے جلوس جنازہ کے موقع پر کہا کہ آج استقامتی محاذ ایران سے لے کر لبنان، شام، فلسطین اور یمن تک پھیلا ہوا ہے، اور محاذ استقامت کے سپوت و جیالے جنہوں نے اس مکتب سے درس لیا ہے سبھی غاصب سینی حکومت کے مقابلے میں ایک بنیادی اقدام انجام دے رہے ہیں۔ نیز استقامت کا یہ راستہ امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت تک قائم ہونے تک جاری رہے گا۔ سپاہ قدس کے کمانڈر نے زور دے کر کہا کہ یہ وہ راستہ ہے جس میں فتح و کامیابی کا وعدہ خود اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور ہم پورے عزم اور کامیابی کے ساتھ آگے کی جانب بڑھتے رہیں گے، اور صرف اس وقت رکیں گے جب امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی عالمی حکومت تشکیل پا جائے گی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ایران کے اعلی حکام سے بات چیت کے لیے تہران پہنچے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی تہران میں اپنے قیام کے دوران وزیر خارجہ محمد جواد ظریف سے ملاقات کے ساتھ ساتھ صدر ڈاکٹر حسن روحانی اور پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف سے اہم دو طرفہ اور علاقائی و عالمی مسائل پر بات چیت کریں گے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ کے دورے ایران کے موقع پر بدھ کو ایران اور پاکستان کے درمیان پیشین اور مند مشترکہ سرحد کا باضابطہ افتتاح کیا جائے گا، اور اس کو تجارت اور دونوں ملکوں کے عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ انہوں نے تہران کے لیے روانہ ہونے سے قبل کہا کہ ایران صرف ہمارا ہمسایہ ملک نہیں ہے بلکہ آزمایا ہوا دوست ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اس دورے میں کوشش ہوگی کہ دو طرفہ تعلقات کو اور زیادہ مستحکم بنائیں۔ پاکستان کے اسپیکر قومی اسمبلی نے توہین آمیز خاکوں کی اشاعت پر فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کے لیے متفقہ قرارداد پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے کے مطابق توہین آمیز خاکوں کی اشاعت پر فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کی قرارداد منگل کے روز حکمراں جماعت کے ایک رکن کی جانب سے پاکستان کے قومی اسمبلی میں پیش کی گئی اور اس پر بحث کرانے کا مطالبہ کیا گیا۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ فرانسیسی صدر نے آزادی اظہار رائے کا سہارا لے کر توہین آمیز خاکے شائع کرنے والوں کی حمایت کی ہے، جو انتہائی افسوسناک عمل ہے، اور یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنے پر بحث کی جائے۔ اس موقع پر اپوزیشن کی جماعت مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے قرارداد پر مشاورت نہ کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ حکومت کو قرارداد کے معاملے پر اپوزیشن کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ مسلم لیگ نون کے ایک اور رہنما احسن اقبال نے کہا کہ قرارداد میں تضاد پایا جاتا ہے، لہذا ہماری درخواست ہے کہ اسے مزید جامع بنا کر پیش کیا جائے۔ ہندوستان میں کورونا کے مریضوں میں برق رفتاری کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، اور ایک بار پھر 2,59,000 سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی نے مرکزی وزارت صحت کے حوالے سے خبر دی ہے کہ گزشتہ روز ملک میں 2,59,170 نئے کیسز سامنے آئے، جبکہ اسی عرصے میں مزید 1761 افراد کورونا سے جان کی بازی ہار گئے۔ ہندوستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 1,53,21,000 ہو گئی ہے، جبکہ کورونا سے اموات کی مجموعی تعداد 1,80,500 سے زیادہ ہے۔ مہاراشٹرا، یو پی، دہلی، کیرلا اور گجرات جیسی ریاستوں میں کورونا کا قہر پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ ملک کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش کے سبھی بڑے شہروں، خاص طور پر لکھنؤ میں کورونا کے حالات انتہائی سنگین ہیں۔ چاٹ کے صد مبینہ طور سے باغیوں کے ساتھ ہونے والی ایک جھڑپ کے دوران اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ افریقی ملک چاٹ میں 30 سال سے برسر اقتدار اور گزشتہ روز چھٹی بار ملک کے صد بننے والے 68 سالہ ادریس ڈیبی باغیوں سے لڑائی کے دوران جاں بحق ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق فوج کے ترجمان جنرل اعظم برماندو نے ملک کے صد ادریس ڈیبی کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ادریس ڈیبی ساحلی کاؤنٹی میں باغیوں سے فرنٹ لائن میں لڑتے ہوئے ہلاک ہوئے۔ جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر باغیوں سے لڑائی کے دوران شدید زخمی ہو گئے تھے۔ صدر ڈیبی کے 37 سالہ بیٹے جنرل محمد ادریس، جو چاد ملٹری کونسل کے سربراہ بھی ہیں، ملک کے نئے صدر ہوں گے۔ صدر ادریس ڈیبی کی ہلاکت کے بعد فوج نے پارلیمنٹ تحلیل کر کے 18 ماہ میں انتخابات کرانے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ سعودی تجارتی پالیسیاں اور اس کے طریقہ کار کو WTO میں پیش کر دیا گیا۔ سعودی عرب کی جانب سے انقرہ کا نیم سرکاری بائیکاٹ کیے جانے پر ترکی نے عالمی تجارتی تنظیم WTO میں ریاض کے خلاف شکایت درج کروا دی۔ ترک نیوز چینل ڈیلی سبا کے مطابق ترکی کے عہدیداروں نے سخت پابندیوں والی سعودی تجارتی پالیسیاں اور اس کے طریقہ کار کو WTO میں پیش کر دیا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ بحرین کی انقلابی تحریک کے قائد آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم نے کہا ہے کہ سیاسی اور شہری حقوق کے اعادے تک بحرینی عوام کی تحریک جاری رہے گی۔ بحرین کی اسلامی تحریک کے سربراہ آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم نے پرزور لفظوں میں کہا ہے کہ جب تک آل خلیفہ کی شاہی حکومت قوم کے سیاسی و شہری حقوق نئے آئین کی تدوین اور متعلقہ اداروں کے اندر شامل نہیں کرے گی، ہمارا احتجاج جاری رہے گا، چاہے اس کے لیے ملت بحرین کو جو قیمت بھی چکانی پڑے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے پروگرام اندازے جہاں، جو سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے اندازے جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، السلام علیکم، میں علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے عراق سے دہشت گرد امریکی فوج کے انخلا کا معاملہ۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ آج کے پروگرام کا موضوع ہے عراق سے دہشت گرد امریکی فوج کے انخلا کا معاملہ۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے مہمانوں سے۔ ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
عراق میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے خفیہ ٹھکانے پر عراقی استقامتی گروہ کے حملے، امریکی فوجی چھاونی پر ڈرون طیاروں کی پروازوں، اور پھر بغداد کے شیعہ آبادی والے علاقے میں خونی کار بم دھماکے کے درمیان عراقی وزیر اعظم نے امریکی فوجیوں کے انخلا کے طریقہ کار طے کرنے کی غرض سے ایک عسکری اور فنی کمیٹی کے قیام کا اعلان کیا ہے۔ عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے گزشتہ دنوں اپنے بیان میں کہا ہے کہ ملک سے امریکی فوجیوں کے انخلا کے طریقہ کار اور شیڈول کو طے کرنے کی غرض سے ایک عسکری فنی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات اور قانونی اقدامات کے ذریعے امریکہ کی سرکردگی میں قائم عالمی فوجی اتحاد کے عراق سے انخلا کا نظام الاوقات طے کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ عراقی وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ہمارے سلامتی کے ادارے ملک کی عرضی سالمیت کے دفاع اور دہشت گرد گروہ داعش کے مقابلے کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ آمادہ ہیں اور اب ہمیں غیر ملکی فوجیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب پچھلے چند روز کے دوران عراق کے مختلف علاقوں میں رسد پہنچانے والے 20 سے زائد امریکی قافلوں، اربیل ایئرپورٹ کے قریب واقع امریکی فوجی اڈے اور صوبہ الانبار میں مشہور امریکی فوجی چھاؤنی عین الاسد کو راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ عراقی عوام اور اس ملک کے سیاسی اور سماجی دھڑے کافی عرصے سے اپنے ملک سے دہشت گرد امریکی فوجیوں کے انخلا کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ عراقی پارلیمنٹ میں اس حوالے سے 5 جنوری 2020 کو پاس کی جانے والی ایک قرارداد کے ذریعے بغداد حکومت کو ملک سے امریکی فوجیوں کے انخلا کے لیے ضروری اقدامات کا پابند بنا چکی ہے۔ اگرچہ امریکہ نے عراق میں اپنے فوجیوں کی تعداد میں چندان کمی کی ہے، تاہم وہ عراق سے مکمل انخلا پر آمادہ دکھائی نہیں دیتا اور مختلف عناوین کے تحت عراق میں اپنی فوجی موجودگی باقی رکھنے کے لیے بغداد پر مسلسل دباؤ ڈال رہا ہے۔ عراق کے اسلامی مزاحمتی تحریک النجبا نے بھی حکومت عراق کی توجہ دلاتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلا کے بارے میں پارلیمنٹ کے فیصلے کو دانستہ طور پر نظر انداز کر رہا ہے، جس کے انتہائی خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔
جناب چلتے ہیں پاکستان، جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار جناب قمر عباس چیمہ صاحب، اور یہ بھی بتا دیں کہ ہمارے ساتھ جرمنی سے رابطے میں ہیں ممتاز اور تجزیہ نگار اور بین الاقوامی امور کے ماہر جناب ڈاکٹر اسلم سید صاحب، دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں پاکستان میں موجود مہمان جناب قمر عباس چیمہ صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔
جی السلام علیکم۔
چیمہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگرچہ عراقی حکومت اور امریکی حکومت کے درمیان مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اور ماضی میں بھی ہوئے ہیں، لیکن امریکہ اتنی آسانی سے عراق سے نکلے گا؟
دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کی حکومتوں نے یہ خود مان لیا، اور پرٹیکولرلی پریزیڈنٹ اوباما نے یہ مانا تھا کہ جو عراق کی وار ہے یہ وار آف چوائس ہے۔ اٹ مینس کہ یہ پسند کی گئی، اس وقت کی جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس تھی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں یہ جنگ کرنی ہے تاکہ ہم نے مڈل ایسٹ کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے، یہ ایک براڈر وہاں پہ ڈیزائن تھا۔ لیکن جو ابھی ڈیولپمنٹ دیکھی ہے، اور انہوں نے یہ پریزیڈنٹ اوباما نے بھی جانچ لیا کہ ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے، لیکن کیونکہ جس طرح کا خطے کا نظام اور خطے کی شکل وہ بنانا چاہتے ہیں اور اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ ہو سکی۔ مڈل ایسٹ میں دیکھیں، لیبیا میں کیا ہوا، سیریا میں کیا ہوا، عراق میں کیا ہوا، یمن میں کیا ہوا، تو اب ظاہری بات ہے کہ وہ ایک جب اس طرح کی شکل جو چاہتے تھے نہ بن سکے، اور ہم یہ جو بات کرتے ہیں کہ رجیم چینج کوئی اچھا آئیڈیا نہیں رہا امریکہ بہادر کے لیے، تو وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں۔ لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ فوجوں کا انخلا، ابھی لگتا اس طرح ہے کہ امریکہ کو یہ سمجھ آ چکی ہے کہ ہمیں جو ابھی اینٹنی بلنکن افغانستان میں تھے اور انہوں نے کہا کہ یہاں سے جو تھریٹ ہے وہ کہیں اور چلا گیا، تو اٹ مینس کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں یہ اب ہمارا تھریٹ نہیں ہے، سو عراق سے ہمیں نکلنا چاہیے، جو کہ بہت مشکل لگتا ہے اور ممکن بھی نہیں ہوگا ان سے، کیونکہ رشین اور باقی جو فورسز وہاں پہ موجود ہیں، ایران کے بھی انہوں نے چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، سو وہ جا رہے ہیں کہ ہم انڈو پیسیفک کی طرف ہیں جہاں پہ اس وقت چین کو انہوں نے کمپیٹ کرنا ہے۔ سپرفیشلی تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ شاید انڈو پیسیفک میں اپنا وہ ایک نیا تھریٹ چائنا کی شکل میں دیکھتے ہیں، لیکن جہاں پہ انہوں نے اپنی پرانی انویسٹمنٹ افغانستان اور عراق میں کی ہوئی ہے، اس کو اتنی اجلت میں وہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے، اپنے کچھ نہ کچھ فورسز رہیں گی۔ لیکن ایک چیز اور بھی ہے کہ جو لوکلز ہیں، بھلے افغانستان ہو یا عراق ہو، لوکلز نے بوٹس آن گراؤنڈ کے آئیڈیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ریجیکٹ کر دیا ہے، اور یہ جو کانسیپٹ ہے امپیریلزم کا، اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا ہے کہ کسی ملک کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ دوسرے ملک میں جا کے اپنی فوجیں لے کے اور وہاں پہ تباہی مچا کے رجیم چینج کر کے آپ تبدیلیاں نہیں لے کے آ سکتے. اس طرح معاشرے تبدیل نہیں ہوتے, اس طرح جمہوریت نہیں آتی. سو امید کرتے ہیں کہ امریکہ یہاں سے نکلے, جب نکلے گا تو ڈیفینیٹلی عراق سے یا افغانستان سے بھی تو شاید خطے میں سٹیبلٹی آئے اور لوگ اپنے لوکل سلوشن ڈھونڈیں گے اور انہی لوکل سلوشن کے لوکل جو حل ہوں گے انہی میں خطے کی جو ترقی ہے وہ پنہا ہے.
آپ کی خدمت میں چلتے ہیں جرمنی, جہاں ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر اسلم سید صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
جی وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب, جب عراق کی پارلیمنٹ بل پاس کر چکی ہے جنوری 2020 میں, یعنی 5 جنوری 2020 کو, کہ عراق سے امریکی فوج کو ہر حال میں نکلنا ہوگا, تو پھر موجودہ عراقی حکومت کی کیا مجبوری ہے کہ وہ امریکی فوج کے انخلا کے بارے میں مذاکرات کرے اور کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرے؟ بھائی اس کو صرف واضح طور پہ کہنا چاہیے کہ آپ اپنی فوج یہاں سے نکالنے, اس میں مذاکرات کی کیا ضرورت ہے؟
ہاں مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. اس وقت دیکھیے پارلیمنٹ جو ہوتی ہے نمائندگی کرتی ہے عوام کی, تو جب عراقی عوام کا یہ فیصلہ ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر انہوں نے ریجیم چینج ان کا مقصد تھا تو وہ انہوں نے بہت حاصل کر لیا تھا, لیکن اصل مقصد یہ نہیں تھا. اصل مقصد تھا یہاں پہ بیٹھنا, ایران کے تیل پہ قبضہ کرنا اور ارد گرد کے حالات, جیسے چیما صاحب نے کہا ہے کہ مڈل ایسٹ کو ری شیپ کرنا, اس کی ایک ایسی تصویر بنانی جو ان کے لیے زیادہ قابل قبول ہو. یہیں سے انہوں نے شرارت شروع کی شام میں اور یہیں سے انہوں نے یمن میں, یہ تمام علاقے جو ارد گرد ہیں عراق کے, یہ وہاں انسٹیبلٹی چاہتے تھے. اس پہ جب کامیاب نہیں ہوئے تو پھر انہوں نے سوچا کہ اندرونی طور پہ کچھ ایسی فورسز وہاں بنائی جائیں جن کو ہم کہیں کہ تم اکیلے عراقی فورسز ان کو کاؤنٹر نہیں کر سکتی, ہمارا یہاں رہنا ضروری ہے. اور یہ جو اسلامک فرنٹ اور جو یہ فضولیات قسم کی انہوں نے ٹرمز بنائی دی ہیں, یہ ساری ان کی اپنی بنائی دی ہیں کہ اگر آپ نہیں ہم چلے جاتے ہیں لیکن آپ سے یہ قابو نہیں آئیں گے, ہمیں ہماری ضرورت ہے یہاں آپ کو اور ہم اس وقت چاہتے ہیں کہ آپ کا امن ہو اور جتنی تھریٹس آپ کو ہیں ان سائڈ آؤٹ سائڈ ان کو ہم کاؤنٹر کریں. اب آپ کے میں دوسرے پوائنٹ کی طرف جاتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ عراقی حکومت کیا اتنی مضبوط ہے کہ ان کو بھی تو بلیک میل نہیں کیا جا رہا کہ ہم ریجیم چینج بھی کروا سکتے ہیں؟
ڈاکٹر صاحب, اگر کسی حکومت کے پیچھے پشت پر پوری قوم کھڑی ہو, کسی حکومت کی پشت پر پوری قوم کھڑی ہو, تو پھر اس کو یہ کیا سوچنا ہے کہ ہم مضبوط ہیں یا نہیں؟
ہاں یہی تو بات ہے, لیکن یہ سوچتے ہیں لوگ, کیا یہ سوچتے ہیں؟ سوال یہ ہے.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ, وقت ہمارا بالکل ختم ہو چکا ہے. ناظرین, ظاہر ہے کہ امریکہ جو بھی بہانہ بنائے لیکن عراقی عوام نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم اپنی سرزمین پر دہشت گرد امریکی افواج یا فوج کو نہیں رہنے دیں گے, آج یا کل, جل یا بدیر. بہرحال امریکی فوج کو عراق سے نکلنا ہی ہوگا اور یہی تقدیر کا لکھا ہے امریکہ اور امریکی حکمرانوں اور امریکی فوج کے لیے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس رضوی دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے, کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے, ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور, ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور, ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور, ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے, ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے. آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے, عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں, عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں, عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں, ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے, ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح رمضان.
رمضان رمضان يا شهر الغفران, رمضان رمضان يا شهر الغفران.
سامعین ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے سلسلے وار خصوصی پروگرام صبح رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا.
آیات کی رمجھم میں قرآن کی تلاوت ہے, کونین کی ہر ایک شے مصروف عبادت ہے, کرتی ہے فضا اعلان رمضان 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 ہے رحمان, رحمان 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 ہے رمضان, رمضان 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 ہے رحمان, رحمان 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 ہے رمضان.
سامعین ماہ مبارک رمضان ہمیں تربیت کے مواقع فراہم کرتا ہے, اور تربیت میں سب سے مؤثر ترین عامل تقویٰ ہے. متقی انسان گناہوں سے دور رہتا ہے, اور تربیتی موارد میں روزے کا اپنا مقام ہے جو انسان کے اندر حقیقی تبدیلی کے لیے زمین ہموار کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آگہی اور ہوشیاری کی بھی ضرورت ہے تاکہ انسان شیطان پلیت کے ہاتھوں میں کھلونا نہ بن جائے۔ ماہ رمضان المبارک انسان میں وہ طاقت عطا کرتا ہے کہ جس کے ذریعے انسان گناہوں سے محفوظ رہنے کی مشق کرتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالی کی مدد اور کمک کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہ اللہ ہی ہے جو ہمیں ہمت اور طاقت عطا کرتا ہے، اور اسی کی مدد کے ذریعے ہم شیطان کے وسوسوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں میں ہم پڑھتے ہیں کہ اے معبود، مجھے ہوشاور آگہی عطا فرما، مجھے ہر طرح کی ناسمجھی اور بے راہ روی سے بچا کے رکھ، اور مجھ کو ہر اس بھلائی میں سے حصہ دے جو تیری عطاؤں سے نازل ہو، اے سب سے زیادہ عطا کرنے والے۔ سمعین، عبادت میں شعور اور آگہی اور درست راستے پر چلنے کے لیے اللہ سے مدد حاصل کرنے کے موضوع پر ہم نے گفتگو کے لیے دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز دانشور جناب محمد کمیل نورانی صاحب کو، تو آئیے ان کی گفتگو سے مستفیض ہوتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارک اعراف کی 17ویں آیت میں شیطان نے اپنے مقصد کو بیان کیا ہے کہ اس کا صرف ایک ہی ہدف ہے، ایک ہی مقصد ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور کام بھی نہیں ہے، لیکن وہ ایک مقصد اس قدر شدید ہے اور اس قدر ہمارے لیے خطرناک ہے کہ اس کا ہدف صرف یہی کہ انسانوں کو اور پروردگار کے بندوں کو صراط مستقیم اور حقیقت سے دور کر دے۔ اسی لیے آیت میں ہے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ ابلیس پروردگار سے مخاطب ہو کر یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں تیرے بندوں کے سامنے سے آؤں گا، اس کو بہکاؤں گا، میں تیرے بندوں کے پیچھے سے آ کر اس کو بہکاؤں گا، میں سیدھے ہاتھ کی طرف سے آ کر بہکاؤں گا، میں الٹے ہاتھ کی طرف سے آ کر بہکاؤں گا۔ کہ بعض روایت میں یہ کہا گیا کہ جب وہ ابلیس یہ کہہ رہا ہے کہ میں سامنے سے آ کر بہکاؤں گا تو مستقبل کے بارے میں انسان کو خوف زدہ کر رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے افراد نیک کام اس وجہ سے نہیں کرتے کہ مستقبل سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، بعض افراد شادی اس وجہ سے نہیں کرتے کہ کہتے ہیں ہمارا کیا ہوگا، بیوی بچوں کو کون پالے گا، حالانکہ یہ پروردگار کی مخلوق ہے، پروردگار نے وعدہ کیا کہ ہم اس کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، ہم تمہیں رسک دیں گے اس جگہ سے جہاں سے تم نے گمان بھی نہ کیا ہوگا، لیکن مستقبل کے خوف سے ابلیس نے انسانوں کے پیروں میں ہتھکڑیاں ڈال دی ہے اور اس کو حق سے اور صراط مستقیم سے روک دیا ہے۔ روایت میں جب وہ یہ کہتا ہے من خلفہم، تو اس کا مطلب ماضی میں انسان کو پھنسا کر رکھتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ماضی اچھا نہیں ہوتا، تو وہ اب کہتے ہیں ہم تو برے تھے، ہم نے تو کبھی نماز نہیں پڑھی، ہم نے تو روزہ نہیں رکھا، اب ہم کیسے اچھے ہو سکتے ہیں، اللہ اب ہمیں کیسے معاف کر سکتا ہے، ہم نے تو یہ کام کیا ہی نہیں۔ ماضی سے جکڑ لیتا ہے شیطان ماضی میں انسان کو، یہ اس کا پورا ایک حکمت عملی، ایک اسٹریٹجی ہے اس کی، ابلیس کی، کہ وہ کس طریقے سے انسان کو پھنسائے رکھتا ہے تاکہ وہ صراط مستقیم سے دور ہو سکے۔ اس کے آگے سے آتا ہے، اس کے پیچھے سے آتا ہے، اس کے دائیں سے آتا ہے، اس کے بائیں سے آتا ہے، اور جب ان چاروں جانب سے انسان کو جکڑ لیتا ہے تو پھر وہ خود کہتا ہے ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ پروردگار سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ تو اپنے اکثر بندوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس آیت کی تلاوت فرمائی تو اس کے بعد اپنے اصحاب کو متوجہ کیا، کہا کہ دیکھو ابلیس نے چار جانب کا ذکر کیا ہے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، جبکہ چھ جہات ہیں، چھ جوانب ہے، دو جہت ابھی بھی باقی ہے، ایک اوپر کی اور ایک نیچے کی۔ اگر ابلیس کے پھندے سے نکلنا چاہتے ہو، اگر ابلیس کی ہتھکڑیوں کو توڑنا چاہتے ہو، اگر ابلیس کے جال کو کاٹنا چاہتے ہو، تو ان دو جہت سے مدد لو، بالائی جہت سے، اوپر کی جہت سے مدد لو، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کرو اور کہو پروردگار میں تیرا حقیر بندہ ہوں، اگر تو نے مجھ پر رحم نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا، دعا کے ذریعے سے مدد لو۔ اسی لیے دعا کو میل میں مولا فرماتے ہیں، یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعا، اے جلدی راضی ہو جانے والے، اے سب سے جلدی راضی ہو جانے والے، معاف فرما دیں، مغفرت فرما دیں اپنے اس بندے کی کہ جس کے پاس دعا کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں، کیونکہ ہر جہاد پہ تو ابلیس کا قبضہ ہے، میرا ہتھیار فقط اور فقط دعا ہے، میں دعا ہی کے ذریعے تیری خدمت میں آ رہا ہوں، میں دعا ہی کے ذریعے سے تیرے پاس آ رہا ہوں، میں دعا ہی کے ذریعے سے تجھ سے مدد مانگ رہا ہوں۔ اور امام پھر فرماتے ایک اور جہد باقی رہ گئی اور وہ ہے نیچے کی جہد۔ چار جانب ابلیس کے ہیں، دو جانب سے تم اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، دو جہاد سے، یا تو ہاتھوں کو بلند کر لو دعا کے لیے، یا زمین پر سجدہ ریز ہو جاؤ، سجدہ شکر کرو، پروردگار متعال کی بارگاہ میں سجدہ انجام دو کہ پروردگار میں تو تیرا بندہ ہوں، عبدک الذلیل الفقیر المسکین، میں تیرا ایسا بندہ ہوں جو لاچار ہوں، فقیر ہوں، مسکین ہوں، کیونکہ ہر جہد پہ تو ابلیس کا قبضہ ہے، میں تیرے پاس اسی سجدے کے ذریعے سے تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں دو اہم ترین واقعات، ایک حضرت یوسف علیہ السلام کا، ایک بی بی مریم سلام اللہ علیہا کا، اہم ترین واقعات ہیں، اور ان دونوں واقعات میں ایک طریقہ بتایا گیا کہ کس طرح انسان پروردگار سے مدد لے۔ حضرت یوسف کو جب یہ محسوس ہوا کہ ایک شہوت کا جال ابلیس نے ان کے آگے لگا دیا ہے، ایک معصیت کا، اور شہوت میں ان کو پکڑنا چاہتا ہے، گرفت کرنا چاہتا ہے، اور مصر کی عورتوں کو اس کام پر مامور کیا ہے اس نے، اور جب بی بی مریم کو یہ محسوس ہوا ایک شخص ان کی خلوت کی جگہ میں آ چکا ہے، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، لیکن آپ دیکھیں حضرت یوسف کا جو واقعہ تھا وہ حقیقی تھا، یعنی حقیقی طور پر حضرت یوسف کے لیے ایک ایسا ماحول پیش آ گیا تھا کہ انہیں گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جا رہی، لیکن بی بی مریم کا حقیقی طور پہ نہیں تھا بلکہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو ایک بشر کی صورت میں ظاہر ہوئے، بی بی یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ کوئی بشر ہے۔ ایک جگہ قرآن نے اس واقعے کو مرد کے لیے لکھا حضرت یوسف، ایک جگہ خاتون کے لیے بی بی مریم، ایک جگہ حقیقی طور پر، ایک جگہ صرف وہ سمجھ رہی تھی، یعنی یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ چاہے مرد ہو چاہے عورت، چاہے حقیقی طور پر وہ شہوت میں مبتلا ہونے جا رہا ہو، اس کو گرفتار کر رہے ہو، چاہے وہ یہ سمجھ رہا ہو، دونوں صورت میں آپ دیکھیں حضرت یوسف نے بھی وہی کام کیا، بی بی مریم سلام اللہ علیہا نے بھی وہی کام کیا۔ حضرت یوسف نے بھی فوراً کہا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں جا رہا ہوں، بی مریم نے بھی فوراً کہا کہ انی اعوذ برحمان منک ان کنت تقیا، کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ میں جاتی ہوں۔ ان دونوں نے اپنے تقویٰ پہ بھروسہ نہیں کیا، حالانکہ دونوں شخصیت معصوم شخصیت تھی۔ حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا کہ میں تو معصوم ہوں، میں تو بچ جاؤں گا، میں تو پروردگار کے قریب ہوں۔ بی مریم نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے کہ آج ہم کرتے ہیں کہ نہیں ہم تو ماشاء اللہ اچھے لوگ ہیں، ہم نے تو نمازیں پڑھی ہیں، ہم تو رمضان میں سارے روزے رکھے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہ، دونوں شخصیت جو معصوم اور انتہائی قریب شخصیت تھی، ولی خدا میں سے تھی، انہوں نے اپنے تقویٰ پر، اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کیا، فوراً اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں پہنچایا، فوراً پروردگار سے اپنے آپ کو منسلک کیا، اور اس خطرے سے باہر آ گئے۔ اس خطرے میں گرفتار وہی شخص ہوتا ہے جو اپنے تقویٰ پر بھروسہ کرتا ہے، اس خطرے کی زد میں وہی شخص آتا ہے جو پروردگار کی بارگاہ میں نہیں پہنچ پاتا۔ اور یہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ، ایک ایک ثانیہ اور ایک ایک دقیقہ اس کا یہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم جس طرح آج اپنے آپ کو حلال چیزوں سے بچائے ہوئے ہو، کھانا پینا تمہارے لیے حلال ہے، آج اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھے ہو، تو پھر عید والے دن سے لے کر پورے سال تمہیں حرام چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے، تمہیں ہر چیز میں اللہ کی پناہ میں چلے جانا ہے، اللہ سے مدد لینی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔
سامعین، یہ تھے پاکستان کے ممتاز دانشور جناب محمد کمیل نورانی صاحب، جن کے بیانات ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کے آٹھویں دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنی فیہ رحمتا لأیتا وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ آملين برحمتك يوم أرحم الراحمين۔
اے
اے معبود، مجھے اس مہینے میں توفیق عطا کر کہ یتیموں پر مہربان رہوں اور لوگوں کو کھانا کھلاتا رہوں، اور بزرگوں کی مصاحبت کی توفیق عطا کر اے آرزو مندوں کی پناہ گاہ۔
یا رمضان یا شہر الہدى، یا شہر الندى، یا شہر البرکات، یا شہر الحسنات۔
اسی کے ساتھ ہی ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے سلسلے وار خصوصی پروگرام صبح رمضان یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین ابھی آپ لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں یکم اردی بہشت، 8 رمضان المبارک اور 21 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ اسلامی جمہوری ایران میں یکم اردی بہشت کو یوم شیخ سعدی قرار دیا گیا ہے، اور ہر سال اس دن اس سلسلے میں خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی سن 606 ہجری قمری میں شیراز میں ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بغداد کے ناظمیہ مدرسے سے ادبی اور دینی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے عراق، شام اور حجاز کا سفر کیا۔ شیخ سعدی 7ویں صدی ہجری کے وسط میں شیراز واپس آ گئے۔ انہوں نے سن 655 ہجری قمری میں بوستان اور سن 656 ہجری قمری میں گلستان کتاب تحریر کی۔ شیخ سعدی نے اپنی باقی عمر اپنے آبائی وطن میں گزاری، اور سن 691 ہجری قمری میں 85 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ انہیں شیراز میں ہی سپرد خاک کیا گیا۔ آٹھ رمضان المبارک سن 675 ہجری قمری کو عظیم ایرانی منجم اور مفکر نجم الدین علی دبیران کا انتقال ہوا۔ وہ کاتبی کے نام سے معروف تھے۔ ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں اطلاعات دستیاب نہیں ہیں، لیکن یہ بات ثابت ہے کہ عظیم فلسفی اور مفکر خواجہ نصیر الدین طوسی نے ان سے درخواست کی تھی کہ مراغہ کی رصدگاہ میں آ کر ان کا ہاتھ بٹائیں۔ مراغہ ایران کا ایک شہر ہے جو صوبے مشرقی آذربائیجان میں واقع ہے۔ مراغہ کی رصدگاہ اس دور کی معروف رصدگاہ تھی۔ کاتبی نے برسوں اس رصدگاہ میں فعال کردار ادا کیا۔ ان کی کتابوں میں جامع الدقائق اور حکمت العین خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ 21 اپریل 829 عیسوی کو برطانیہ کے پہلے بادشاہ ایگبرٹ طویل جنگ کے بعد برسر اقتدار آئے۔ ایگبرٹ کے برسر اقتدار آنے سے قبل برطانیہ میں طوائف الملوکی تھی اور برطانیہ مختلف حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ ایگبرٹ نے جنگ کے بعد برطانیہ کی تمام ریاستوں کے بادشاہوں کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا لیا تھا۔ اکیس اپریل سن 1910 عیسوی کو امریکہ کے مشہور مصنف اور نقاد مارک ٹوین کا 75 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ انہوں نے زندگی کے ابتدائی حصے میں ملاح کی حیثیت سے کام کیا اور پریس میں بھی نوکری کی، اور ابتدائی عمر کا ایک حصہ سونے کی تلاش میں گزارا۔ اس کے بعد وہ تصنیف و تالیف کی طرف راغب ہوئے۔ انہوں نے بچوں اور کم سن افراد کے لیے بہت سی کہانیاں تحریر کیں۔ اکیس اپریل سن 1938 عیسوی کو بر صغیر کے عظیم شاعر، مفکر اور فلسفی علامہ اقبال نے وفات پائی۔ وہ 1877 عیسوی میں صوبہ پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ علامہ اقبال نے ایم اے کرنے کے بعد 4 سال تک جرمنی اور برطانیہ میں تعلیم حاصل کی اور فلسفے میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ علامہ اقبال نے زمانے طالب علمی میں ہی شعر کہنے شروع کر دیے تھے۔ نالہ یتیم ان کی پہلی نظم تھی۔ علامہ اقبال نے یورپ سے واپسی کے بعد مسلمانوں میں اتحاد اور بیداری کی تحریک کا آغاز کیا۔ انہیں ہندوستان میں اصلاح اور دینی بیداری کی تحریک کا علم بردار اور نظریہ پاکستان کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ یکم اردی بہش سن 1377 ہجری شمسی کو آیت اللہ مرتضی نجفی بروجردی کو عراق کی سابق صدام حکومت کے ایجنٹوں نے شہید کر دیا۔ وہ 1307 ہجری شمسی میں عراق کے شہر نجف اشرف میں ایک علمی اور مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آیت اللہ سید محسن حکیم اور سید ابوالقاسم خوئی جیسے عظیم اساتذہ کے درس خارج میں شرکت کی اور عظیم علمی مدارج طے کیے۔ آیت اللہ مرتضی نجفی بروجردی نے تقریباً 40 سال تک آیت اللہ خوئی کے دروس میں شرکت کی اور ان کے فقہ و اصول کے دروس کو 40 جلدوں پر مشتمل کتاب کی صورت میں شائع کیا۔ صدام کی ڈکٹیٹر حکومت نے انہیں کئی بار صحنِ علوی میں نماز پڑھانے اور نوجوانوں کے ساتھ رابطہ بڑھانے سے روکا، لیکن انہوں نے ان احکامات کی تعمیل نہ کی، جس کی بنا پر عراق کی باسی حکومت نے ان پر کئی قاتلانہ حملے کرائے۔ آخرکار یکم اردی بہشت سن 1377 ہجری شمسی کو ایک قاتلانہ حملے میں وہ شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ انہیں نجف اشرف میں ہی سپرد خاک کیا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسوي وقدرت وقضي وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين.